بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، و مماتی ممات محمد و آل محمد. صلوات بھیج دیجیے. اللہم صل علی محمد و آل محمد. موضوع کے اعتبار سے کل کی تمہیدی گفتگو میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ یہ موضوع جو اتنا حساس ہے اور اپنے ساتھ بہت سی تلخیاں بھی لیے ہوئے ہے، مگر حقائق پر مشتمل ہے یہ موضوع. الحمدللہ اس ملک اور شہر کے بزرگ علماء اور مشہور و معروف علماء اور قائدین ان موضوعات پر سیر حاصل گفتگو کرتے رہے ہیں، اور باقاعدہ اس موضوع پر سیمینارز بھی، متعدد سیمینارز منعقد ہوتے رہتے ہیں. بہرحال اسی حوالے سے مجھے بھی کہا گیا. تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ملت تشیع کا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہے، بلکہ واقعاً مسائل ہیں، اور ہر مسئلہ اپنی جگہ پر اہمیت کا حامل ہے. کل عرض کیا گیا تھا کہ ان مسائل میں اگرچہ سب سے اہم مسئلہ سر دست جس سے پوری ملت تشیع دوچار ہے، اور صرف ملت پاکستان ہی نہیں بلکہ جن جن ممالک میں بھی ہمارے شیعیان اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ ان مسائل سے دوچار ہیں جان مال عزت و آبرو کے تحفظ کے حوالے سے. لیکن عرض کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ اس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے، لیکن کل ہی جو اسی طرح کا اہم ترین مسئلہ تھا وہ ہمارے آپس کے وحدت و اتحاد کا مسئلہ ہے، اور قرآنی آیات، احادیث و روایات معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں جو احادیث و روایات اور قرآن آیت پیش کی گئیں، اس میں یہی بتایا گیا کہ مومنوں کی تمام تر قوت و طاقت پوشیدہ ہے آپس کے وحدت اور اتحاد میں، یہاں تک کہ مومنوں کی عزت اور ذلت کا انحصار بھی آپس کے اتحاد اور تفرقے میں ہے. کہ اگر مومنین تمام تر اختلافات کے باوجود اپنی اجتماعی وحدت و اتحاد کو محفوظ رکھتے ہیں تو ان کی قوت و طاقت برقرار رہے گی، اور کوئی بھی دشمن ان پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا. لیکن اگر آپس کے اختلافات کو، چاہے وہ نظریاتی اختلاف ہی کیوں نہ ہو، اگر انہیں کنٹرول نہیں کیا گیا اور یہ اختلافات گہرے ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، خدا اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور پھر وہ ملت اور وہ قوم کمزوری کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس ملت اور قوم کے جو دشمن ہیں وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر اس ملک میں اور اس شہر میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور کوئی شنوائی نہیں ہو رہی، کوئی روک تھام نہیں ہو رہی، اور ہماری خود اپنی ہماری جانے سے بھی کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یا تو ہماری جانے سے پریس کانفرنس ہو جاتا ہے، معمولی سا احتجاج ہو جاتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ ایک طویل عرصے سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ چھوٹے پیمانے پر جو احتجاج ریکارڈ کیا جاتا ہے پریس کانفرنس کی صورت میں یا ریلیوں کی شکل و صورت میں، عام لوگوں کو بھی اذیت اور تکلیف جو ہے وہ اس سے ہوتی ہے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، اس سے ہمیں قطعاً کوئی تحفظ حاصل نہیں ہو رہا ہے، نہ ہماری کوئی شنوائی ہو رہی ہے، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جو پاکستان میں بسنے والی جو ملتوں کے عمومی رجحانات ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی دوا ہو یا ریئیکشن ہو، اگر وہ معمولی بنیاد پر ایک رسم بن جائے، ایک معمول بن جائے، ایک نارمل شکل و صورت میں ہونے لگے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، جس طرح ایک دوا مسلسل لی جا رہی ہو لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوا کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، دوا تبدیل کرنی پڑتی ہے، ڈاکٹر تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ ہم یہ چھوٹے موٹے نوعیت کے جو احتجاج وغیرہ ریکارڈ کراتے ہیں لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے میڈیا میں بھی ہماری توہین ہوتی ہے اور سرکار کے سامنے بھی جو ہے وہ ہماری واقعاً بہت ہی توہین و تذلیل ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ ایک کمزور ملت جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ یقیناً ہمارے حقوق پامال ہو رہے ہیں، اور ہم نے نہ صرف اپنے حقوق کا دفاع کرنا ہے بلکہ اپنے حقوق کو حاصل کرنا ہے، کہ یہ نہج البلاغہ میں بھی حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے، باقاعدہ نہج البلاغہ میں آپ فرماتے ہیں کہ جو حریت پسند قوم ہوتی ہے، جن ملتوں کے اندر غیرت ہوتی ہے اور صاحب عزت ہوتی ہے، وہ قطعاً اپنے حقوق کی پامالی کو برداشت نہیں کرتے ہیں، اور وہ اپنے برحق قیام کرتے ہیں اور اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور جب تک کہ انہیں ان کا حق نہیں مل جاتا وہ آرام سے نہیں بیٹھتے۔ لہذا اس سلسلے میں گیارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان اپنے حق کے لیے قیام کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے حق کو بھی حاصل کرے، حق کو حاصل کیے بغیر اپنے قیام کو ختم نہ کرے، جب تک کہ حقوق حاصل نہ ہو جائیں، چاہے وہ ایک انسان ہو یا ملت ہو، اسے آرام سے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس حوالے سے امام عسکری علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عظیم انسان اگر اپنے حق کو چھوڑ دے تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اگر عظیم انسان ہے مگر اپنے حق کو چھوڑ دے تو وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اور خوار انسان اگر اپنے حق کو لے لے تو وہ عظیم انسان کہلاتا ہے۔ لہذا گیارہویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہمیں زندگی کے ایک درس کی طرف اور ایک آبرو مندانہ زندگی کے ایک اصول کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ جہاں زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں ایک عزت والی زندگی کے لیے اپنے حقوق کے ساتھ اور اپنی جان مال عزت و آبرو کے تحفظ کے ساتھ زندگی گزاری جاتی ہے۔ لہذا اس سلسلے میں کل جو اہم ترین موضوع کو میں نے اٹھایا تھا وہ آپس کے وحدت و اتحاد، اور اس حوالے سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 تفصیل کے ساتھ اس کے مطالب آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے، اور اسی طرح آیہ انم المؤمنون اخوہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کی گئی تھی، اور احادیث و روایات معصومین علیہ السلام۔ اسی سلسلے کو انشاءاللہ تعالی آج کے دن مکمل کرنے کے لیے، تاکہ کل بقیہ دو دنوں میں ہم اور مزید جو آخری جو اہم موضوع اس کو بھی اٹھایا جا سکے، وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ تعالی زندگی رہی اور توفیق رہی تو عرض کروں گا۔ آپس کے اتحاد و وحدت کے حوالے سے حدیث ہے رسول گرام قدر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الجامع الصغیر جلد نمبر 1 میں، کہ آپ فرماتے ہیں انسانی معاشرے میں شیطان کی مثال بھیڑیے جیسی ہے اور انسانوں کی مثال بھیڑ جیسی ہے۔ جس طرح جب بھی کوئی بھیڑ ریوڑ سے نکل جاتی ہے تو بھیڑیا ہمیشہ اسی کے اوپر حملہ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو انسان بھی اپنے اجتماع سے جدا ہو جائے، اپنی قوم اور ملت سے جدا ہو جائے، تو شیطان بھی بھیڑیے کی مانند اس کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس اجتماع قوم اور ملت سے جدا ہونے والے انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے شیطان۔ لہذا فرماتے ہیں کہ دیکھو ہوشیار رہو، ہمیشہ قوم اور ملت کے ساتھ جڑے رہنا، اور جو قومی اجتماعات اور عمومی مجالس و محافل ہوتی ہیں اس میں پابندی سے شرکت کرو، اور مساجد میں بھی پابندی کے ساتھ حاضر ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اس حوالے سے کہ اگر دو انسانوں کے درمیان اختلافات ہو جائیں، چاہے ان اختلافات کی نوعیت کچھ بھی ہو، اور وہ دو انسان معاشرے میں کسی بھی حیثیت میں، چاہے وہ میاں بیوی ہیں، اولاد اور والدین کے درمیان اختلافات ہوا ہے، دو پڑوسیوں کے درمیان، دو مومنین کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان، استاد اور شاگرد کے درمیان، دو علماء کے درمیان، دو تنظیموں کے درمیان، دو قائدین کے درمیان، دو انجمنوں کے درمیان، کسی بھی کہیں پہ بھی اگر اختلاف پایا جاتا ہے تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 میں مومنوں کی ایک ذمہ داری بیان کی گئی ہے۔ اب ہم میں سے ہر ایک کے سامنے ان دو انسانوں کے معاملات میں سے کوئی سا بھی معاملہ آتا ہے، ہم اپنی روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ہمارے سامنے کبھی میاں بیوی کے اختلافات آتے ہیں، کبھی جو ہے اولاد اور والدین کے، ہر ایک خاندان سے جڑا ہوا ہے، یہ خاندان کے مسائل ہیں اور معاشرتی اور اجتماعی مسائل بھی ہیں، کبھی علماء کے درمیان، کبھی تنظیموں کے درمیان اختلافات، کبھی انجمنوں کے درمیان، کبھی پڑوسیوں کے درمیان، دوستوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں، تو اس سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 کی روشنی میں بھی اور معصومین علیہ السلام کی احادیث و روایات کی روشنی میں بھی ہمارا کیا وظیفہ ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. روایت ہے اصول کافی جلد نمبر 2 میں، حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللهم صل على محمد وعلى محمد، کیا فرماتے ہیں، جب بھی دو مومن دوست لڑائی کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو شیطان خوش ہوتا ہے. دیکھیں یہ امام ہم سے مخاطب ہے، یہ ہمارا قول نہیں ہے، یہ امام معصوم کا قول ہے جو نور ہی نور ہے، سراپا ہدایت ہے. بس آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس وقت امام کا قول ہمارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، امام بیان کر رہے ہیں، امام سامنے نہیں ہے مگر قول تو امام ہی کا ہے نا. اور جب وہ آپس میں دوستی کر لیتے ہیں، چاہے میاں بیوی ہو، والدین اور اولاد ہو، دو دوست ہو، دو علماء ہو، دو تنظیمیں ہو، دو پڑوسی ہو، جب وہ آپس میں دوستی کر لیتے ہیں تو شیطان کی ٹانگیں لرس کے رہ جاتی ہیں اور اس کے جوڑ آپس میں جدا ہو جاتے ہیں، جیسے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں نا، اس طرح اس کے جوڑ اور بند جو ہیں دو مومنوں کے آپس میں ملنے سے ٹوٹ جاتے ہیں. اور وہ فریاد بلند کرتا ہے، چیختے ہوئے یہ کہتا ہے کہ وائے ہو مجھ پر کہ ان دونوں نے مجھے بہت بڑی مصیبت میں گرفتار کیا اور میں ہلاک ہو گیا. یعنی مومنوں کے اتحاد اور وحدت میں ان کی زندگی ہے اور شیطان کی موت ہے. اسی طرح جزاکم اللہ، شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے ثواب الاعمال، مشہور و معروف کتاب ہے، اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اس میں آپ نے اللہ کے آخر نبی اور پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے حدیث نقل کی کہ فرماتے ہیں دو مومنوں کے درمیان دوستی کروانا یہ مستحب نماز اور روزے سے افضل ہے. دیکھیں ہم لوگ ثواب کے کتنے محتاج رہتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، دعائیں ندبہ پڑھتے ہیں، با جماعت نماز میں شرکت کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل ہو. تو کیا ہم کسی خاص ثواب کے پابند ہیں؟ نہیں نا، ہمیں تو جو ثواب بھی مل جائے ہم اس کے محتاج ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لفظ ثواب تین نقطے والا سے، واو، الف اور بے، یہ لفظ بنا ہے لفظ صوب سے، سے واو بے، بیچ میں واو کے بعد صرف ایک الف کا اضافہ ہوا تو ہو گیا ثواب، صرف الف کو ہٹا دے تو ہے صوب. صوب کہتے ہیں لباس کو. یعنی اب ہم جو نیکی بھی انجام دیتے ہیں، گویا کہ قیامت کے دن جب ہم اوریاں اٹھائے جائیں گے تو یہ نیکیاں کپڑے کی مانند ہمارے جسم پر لپٹی ہوئی ہوں گی. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہوئی، ہمارے یا تو اتنے گناہ ہوا کہ وہ بخشے نہیں گئے، یا بعض گناہ معاف نہیں کیے گئے اور بعض گناہ جو ہے وہ رہے، تو اسی لحاظ سے ہمارا جسم جو ہے وہ کیا ہوگا، اوریاں رہے گا. تو لہذا ثواب کا مطلب یہ ہے کہ لباس، ہمیں لباس کی ضرورت ہے نیکیوں کی شکل و صورت میں. تو لہذا فرمایا کہ جو دو لڑائی کرنے والوں کے درمیان اصلاح کرتا ہے، پہلی روایت کے مطابق کیا تھا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے جو ہے وہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، شیطان چیخ مارتا ہے، فریاد بلند کرتا ہے اور اس کے جوڑ و بند ٹوٹ جاتے ہیں، ٹانگیں لرزنے لگتی ہیں دو مومنوں کے مل جانے سے، تو آپ دیکھیں اس کی اہمیت کتنی ہوئی. اور اس دوسری حدیث کی روشنی میں اصلاح کروانا, دوستی کروانا, یہ مستحب نماز اور روزے سے زیادہ افضل ہے. اسی طرح اصول کافی جلد نمبر 2 میں روایت بیان کی گئی ہے کہ اگر دو مومن 3 دن تک لڑائی کے بعد آپس میں گفتگو نہ کریں اور اپنے لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں اور 3 دن گزر جائیں, تو ان میں سے جو بھی قدم آگے بڑھائے گا دوستی کرنے کے لیے اور اپنے بھائی سے بات کرے گا تو قیامت کے دن وہ دوسرے کی نسبت جلد ہی بہشت میں پہنچے گا. جو دوستی کرنے کے لیے سبقت کرے گا وہی جنت میں اس سے پہلے پہنچے گا. لہذا آپ دیکھیے کہ کتنی اہمیت ہے کہ اگر لڑائی ہو گئی ہے اور اب ہم جو ہے وہ, یعنی کہا یہ جا رہا ہے ٹھیک ہے نا لڑائی ہو گئی ہے, اب اس لڑائی پر برقرار نہیں رہنا ہے. اسلام کیا حکم دے رہا ہے؟ لڑائی خدا نے نہیں کروائی, نبی اور امام نے کروائی ہے, تمہارے آپس کے مسائل تھے. لہذا جب آپس کے مسائل ہو لیکن دین یہ کہہ رہا ہے کہ اس مسئلے کو ختم کرو, اس مسئلے کو جتنا بڑھاؤ گے شیطان اتنا خوش ہوگا اور تمہارے مسائل میں پیچیدگی ہوگی اور دوستی اور اصلاح کی طرف بڑھنے ہمیں میں اتنی مشکلات اور پریشانیاں ہوں گی. لہذا دین یہ کہہ رہا ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کو ختم کرو. لہذا فرما رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کتنی بڑی بشارت ہے ایک مومن کے لیے. جنت میں کون نہیں جانا چاہتا ہے؟ میں اور آپ, ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں. صلوات دے دیجیے گا. جزاکم اللہ تعالی اللہ محمد لہذا جو سب سے پہلے آگے قدم بڑھائے گا وہی جنت میں جلد داخل ہوگا. اسی طرح تنبیہ الخواطر والنزہۃ النواظر کی جلد نمبر 1 میں حدیث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کی گئی کہ ایک دن پیغمبر اکرم اپنے اصحاب سے مخاطب ہوتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو نماز روزے اور زکوٰۃ سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ تو اصحاب نے فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ, آپ ہمیں وہ چیز بتائیے. تو آپ فرماتے ہیں لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے اور اختلافات کو ختم کرنا. یہ میں جو اللہ کا آخری نبی ہوں, میرے نزدیک یہ نماز و روزے اور زکوٰۃ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں صرف یہ ایک حدیث نہیں ہے بلکہ متعدد احادیث و روایات اور قرآنی آیات کی روشنی میں ہم اس بات پر ایمان و عقیدہ رکھتے ہیں کہ حقوق الناس کی زیادہ اہمیت ہے حقوق اللہ کی نسبت. خدا جو ہے وہ اپنے حق کو پھر پیچھے رکھتا ہے, لوگوں کے حقوق کو آگے رکھتا ہے. یہ بھی خدا آپ دیکھیں کتنا رحمان و رحیم ہے, کتنا لطیف و کریم ہے. کہہ رہا ہے یہ میرا معاملہ ہے نا, میرا معاملہ میرے اوپر چھوڑ دو, لیکن تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو لوگوں کے درمیان, تو لوگوں کے درمیان, انسانوں کے درمیان جو زندگی گزارو گے کیا لڑ جھگڑ کے گزارو گے؟ زندگی کو عذاب بنانا چاہتے ہو؟ کیا میں نے انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو اس لیے بھیجا تھا؟ کیا انہوں نے تمہیں پیار و محبت کے ساتھ رہنے کا درس نہیں دیا؟ لہذا نہ خدا اس بات پر راضی ہے, نہ نبی اور امام اس بات پر راضی ہیں کہ کسی بھی ایک انسان کا دوسرے انسان سے اختلاف ہو اور وہ اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے عملی مخلصانہ کوشش نہ کرے. لہذا فرماتے ہیں کہ بہت ہی اہم جملہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اختلافات کے سبب لوگوں کے درمیان کشیدگی ہو جاتی ہے تو یہ دین کی جڑ کو ختم کر دیتی ہے. آپ دیکھیں اس سے سنگین جملہ کیا ہوگا, لوگوں کے درمیان اختلافات اگر ختم نہ ہو تو لوگوں کا اختلاف کا اثر کہاں جاتا ہے, دین کی جڑ کے اوپر. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ دین کس کے لیے آیا ہے, ہم سب کے لیے آیا ہے نا دین, تو دین کی اصل روح اور دین کا پیغام کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معاشرے میں جتنے بھی فرعون صفت حکمران آئے ہیں, وعلیکم السلام, بنو امیہ ہو, بنو عباس ہو, فاسق و فاجر حکمران ہو, یزیدی نظام و سسٹم ہو, ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ملتوں اور قوموں کو بانٹا ہے. یہ ہم اور آپ جانتے ہیں, بہت آسان سا مطلب ہے. یہ فرعونیت ہے, یہ شیطنت ہے کہ ایک تو اختلاف کیا جائے اور پھر اس اختلاف کو باقاعدہ ایک مستقل شکل و صورت میں رکھا جائے, اس اختلاف کو حل نہ کیا جائے. یہ شیطنت ہے, یہ فرعونیت ہے. جو بھی اسلام کے دشمن ہوتے ہیں, معاشرے کے دشمن ہوتے ہیں, ہمارے دین اور دنیا کے دشمن ہیں, ہماری ترقی کے دشمن ہیں, ہماری جان مال عزت و آبرو اور وحدت کے دشمن ہیں, ہماری عزت اور استقلال کے دشمن ہیں, وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے. گھر سے لے کر اجتماعی سطح تک وہ چاہیں گے کہ یہ اسی طرح اختلافات میں پڑے رہیں, ان کے اختلافات ختم نہ ہو. لہذا آپ نے فرمایا کہ لوگوں کا اختلاف کا اثر دین کے اوپر پڑتا ہے, دین کمزور ہو جاتا ہے. تو اختلافات کی وجہ سے ہم کمزور ہوتے ہیں. جب ہم کمزور ہو گئے تو دین پر عمل ہم کرتے ہیں نا. جب ہم کمزور ہو جائیں گے اور دین ہمارے لیے آیا ہے اور ہم ہی دین پر عمل کر کے دین کو ظاہر کرتے ہیں, تو ہماری کمزوری باعث بنتی ہے دین کے کمزور ہونے کا. اسی طرح اصول کافی جلد نمبر 2 میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں, شیطان ہمیشہ مومنوں کے درمیان اختلافات ڈالتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات ڈالنا کس کا کام ہوا؟ شیطان کا. اور کیسا کام ہے؟ ہمیشہ والا کام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ہمیشہ امام معصوم علیہ السلام کا بتا رہا ہے کہ اختلافات ہمیشہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں, شیطان لے کر آتا ہے. جہاں رحمانیت ہوگی وہاں اختلاف ہوگا ہی نہیں. ہر شخص یہ چاہے گا, ہر شخص, ہر عالم, ہر بزرگ, ہر باپ, ہر ماں, ہر میاں بیوی, ہر اولاد, ہر پڑوسی, ہر دوست, ہر تنظیم, ہر سنگت, ہر عزادار یہ چاہے گا نہیں, میں نیچے ہو جاتا ہوں اور میں نقصان کو برداشت کر لوں گا, میں اختلاف نہیں ہونے دوں گا, آپ جو کہیں میں تسلیم کرتا ہوں. کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ میرا اختلاف دین کے کمزور ہونے کا باعث بن رہا ہے, شیطان کو خوش کرنے کا باعث بن رہا ہے اور ملت کے کمزور ہونے کا سبب بن رہا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ امام معصوم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پس اللہ کی رحمت ہو اس شخص پر کہ جو ان دو اختلافات والے دوستوں کے درمیان الفت اور محبت کو پیدا کرے, انہیں آپس میں ملائے. اے گروہ مومنین، اب امام مومنوں سے مخاطب ہیں، بگویا کہ اس وقت مجھ سے بھی اور ہم سب سے مخاطب امام فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں امام؟ اے گروہ مومنین، آپس میں الفت پیدا کرو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو. لہذا میں اس بات کا پابند ہوں اور ہم سب اس بات کے پابند ہیں کہ اپنے گھروں میں بھی محبت و الفت کے ساتھ رہیں، اپنے خاندان میں بھی محبت و الفت کے ساتھ رہیں، اپنے محلے میں بھی، اپنی مسجد میں، اپنے امام بارگاہ میں، اور چاہے وہ اجتماعی سطح پر کیوں نہ ہو، ہم اپنی محبت و الفت کا اظہار کریں. اللہ نہ کرے کہ میڈیا پر آ کر دوسرے مکتب کا عالم ہمارے مکتب کے عالم سے کہے کہ آپ تو ان تین نکاتی ایجنڈے پر ہم سے اتفاق کر رہے ہیں، کہ آپ کے فلاں جو عالم دین ہیں وہ اس پر اتفاق کریں گے. یقیناً بعض مومنین متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ یہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے، ٹاک شوز میں باقاعدہ یہ بات آئی. لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ ہمارے لیے باعث ننگ و آر ہے. یعنی یہ ہم جانتے ہیں کہ باقاعدہ ملکی سطح پر ہمارے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ سب جانتے ہیں، تشتس بام ہو چکے ہیں، لیکن یہ بھی ہم نے ایجنسیوں کو بھی اور دشمنوں کو یہ باور کرایا ہے کہ تمام تر اختلافات ایک طرف، لیکن جب دین کا مسئلہ آتا ہے، ملت اور قوم کے اجتماعی حقوق کا مسئلہ آتا ہے اور عزاداری کا مسئلہ آتا ہے تو ہمارے تمام اختلافات سب ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں، ہم سب ایک ہو جاتے ہیں، اور واقعا ایسا ہوتا ہے. لیکن میں نے آپ کی خدمت میں کل یہ عرض کیا تھا کہ جب وحدت و اتحاد ہی ہماری عزت ہے، ہماری بقا ہے، ہمارے غلبے کا سبب ہے، ہماری کامیابی کا سبب ہے، تو ہم کیوں نہیں ان احادیث و روایات اور قرآنی آیات کی روشنی میں ان اختلافات کو آج ہی ختم کر دیں، اس اختلاف کی فصل کو جڑ سمیت ہم ختم کر دیں، اور آئندہ یہ عہد کریں جس طرح شیطان نے اللہ کی قسم کھائی تھی کہ پروردگار تیری عزت کی قسم کہ میں ان تمام تیرے خالص بندوں کے علاوہ میں سب کو گمراہ کروں گا، ہم کیوں نہیں جب شیطان قسم کھا سکتا ہے برائی کے لیے، تو ہم حق پر ہوتے ہوئے نیکی کے لیے کیوں نہیں آج قسم کھائیں کہ اے اللہ تیری عزت و جلالت کی قسم کہ آج کے دن میں کبھی بھی اجتماعی حوالے سے، ملت کے حوالے سے کبھی بھی کسی بھی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا، کوئی ایسی تحریر نہیں لکھوں گا، کوئی ایسا شعر نہیں کہوں گا، کوئی ایسا کلام نہیں کروں گا، کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا، کوئی ایسا قدم نہیں بڑھاؤں گا، کوئی ایسا اقدام نہیں کروں گا جو ملت اور قوم کے درمیان اختلاف کا باعث بنے. اسی طرح مولا کائنات حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ خطبہ نمبر 127 میں فرما رہے ہیں، خطبہ نمبر 127، کہ اے لوگو، ہمیشہ اجتماعی شکل و صورت میں زندگی گزارو. اب آپ دیکھیں امام جو مخاطب ہیں یہ مدینے اور کوفے میں مخاطب ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ چاہے اس وقت کا مدینہ و کوفہ ہو، اسلامی مملکت ہو، یا بقیہ آئمہ علیہ السلام کے دور کے اسلامی شہر ہو، یا اس وقت امام کا کلام تو تا ظہور امام ہمارے لیے حجت ہے نا، تا قیام قیامت. تو آپ یہ بتائیے کہ کیا اس وقت آئمہ علیہ السلام کا جو خطاب ہوتا تھا کہ اے گروہ مومنین سب کے ساتھ مل کر رہو، تو یہ خطاب کیا ایک خاص نقطہ نظر والوں کے لیے تھا؟ نہیں، چاہے نبی ہو یا امام ہو، وہ ہمیں جو نصیحت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم سب کے ساتھ مل کر رہو, سب کے ساتھ. یعنی نہ صرف یہ کہ آپس کے وحدت و اتحاد کو برقرار رکھو, بلکہ تمہارے ساتھ معاشرے میں جو دوسرے مذاہب و مکاتب والے رہتے ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر رہو. یہ باقاعدہ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ معاشرے میں جتنے بھی اہل اسلام ہیں ان کے ساتھ مل کر رہو. آپ فرماتے ان کے مریضوں کی عیادت کرو, ان کے مرنے والوں کی نماز جنازہ اور تشییع جنازہ میں شرکت کرو. اور آج اس کی اہمیت کو ہم جان رہے ہیں, خصوصاً آپ دیکھیے کہ جب بھی جو ہے وہ شیعہ سنی کے جھوٹے مسائل اٹھائے جاتے ہیں, اختلافات کو ہوا دی جاتی ہے, تو شیعہ سنی علماء اور قائدین ایک ہوتے اور بتاتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو اختلافات ہیں ہی نہیں, بلکہ یہ اختلاف تو کوئی تیسری قوم ہے کہ جو گنے چنے افراد ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں, وگرنہ ہم تو ایک ہی ہیں, ہمیشہ سے ایک رہے ہیں, ہمارے درمیان تو رشتہ داریاں ہیں. لہذا آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ جو ہے وہ نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ اے ہمارے چاہنے والوں, تم دوسرے تمام مذاہب اور مکاتب کے لوگوں کے درمیان مل کر ان کے ساتھ زندگی گزارو, ان کے ساتھ معاملات کرو, اور ان کے ساتھ مساجد میں جا کر نماز پڑھو. بہرحال آگے بڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ مل کر زندگی گزارو جماعت کے ساتھ, تفرقے سے پرہیز کرو, کیونکہ انسانوں کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے جیسے بھیڑوں کا غلہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی بھیڑ غلے سے نکل جاتی ہے تو بھیڑیا اسی کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. بھیڑ جو ہے وہ غلے کے اوپر حملہ نہیں کرتا, بھیڑیا ہمیشہ اس بھیڑ کے اوپر حملہ کرتا ہے جو غلے سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لہذا اجتماع سے جو شخص بھی نکلے گا تو وہ اللہ کی ہدایت, اللہ کی حمایت اور اولیاء خدا کی حمایت سے محروم ہو جائے گا اور وہ شیطان کا نشانہ بنے گا. اسی طرح نہج البلاغہ خطبہ نمبر 176 میں بھی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پوری تاریخ بشریت اس بات کی گواہ ہے کہ اللہ تعالی کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیشہ اس قوم اور ملت کی مدد کی ہے, حمایت کی ہے, تائید کی ہے کہ جو مل کر رہتے ہیں, اور خداوند متعال نے کبھی بھی اس قوم اور ملت کی مدد نہیں کی, حمایت نہیں کی, تائید نہیں کی کہ جو آپس میں اختلافات کا شکار رہی ہے. یہ دو خطبوں کے حوالے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. اسی طرح نہج البلاغہ خطبہ نمبر 86 اور کتاب تسنیم جلد نمبر 10 میں فرماتے ہیں کہ آپس میں دلوں میں جو کینہ پایا جاتا ہے اور اختلاف جو ہوتا ہے اس کی مثال تیز دھار آلے کی مانند ہے. تیز دھار, فرماتے ہیں کہ جس طرح تیز دھار کا آلہ سر کے تمام بالوں کو اتار دیتا ہے, تو اسی طرح اختلاف معاشرے سے دین کو ختم کر دیتا ہے. جس طرح سر پر ایک بال بھی نہیں رہتا ہے, اسی طرح معاشرے میں دین نہیں رہتا, دین ختم ہو جاتا ہے. اور شاید کہ آپ نے وہ روایت سنی ہو جو دو معصومین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے, اور وہ دونوں معصومین باپ اور بیٹے ہیں, حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. آپ فرماتے ہیں, پہلے امام فرماتے ہیں کہ ایک امام علیہ السلام فرماتے نے فرمایا کہ الدین کلہ حب, دین کل کا کل نام ہے محبت کا. پھر دوسرے امام علیہ السلام فرماتے ہیں الحب کلہ دین, محبت ہی نام ہے پورے دین کا. یعنی دین محبت ہے اور محبت ہی دین ہے. یہ دو آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ جن کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو واقعا بات پوری ہو جاتی ہے, کہ جو بھی دین کا پابند ہے اور دیندار ہے, ہم میں سے ہر ایک کی یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ محبت کے علاوہ ہم کوئی بات نہ کہیں. یقیناً آپ نے وہ قرآنی آیت پڑھی ہوگی, آپ کی نگاہوں سے گزری ہوگی یا آپ کی سماعت میں آئی ہوگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کرو, مدد کرو ایک دوسرے کی, نیکی کے کاموں میں اور تقوی پرہیزگاری کے کاموں میں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو مکمل کیا آیت کو یوں آگے بڑھا کر کہ وَلَا تَعَاوَنُوا, اور دیکھو تعاون نہیں کرنا, مدد نہیں کرنا. اب چاہے وہ ہمارا سگا رشتہ دار ہو, بچپن کا دوست ہو, کوئی بھی ہو, دیکھو تعاون نہیں کرنا. عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, ہر اس بات میں, ہر اس کام میں, ہر اس اقدام اور فیصلے میں, ہر اس منشور میں جس کا جو گناہ کا کام ہو یا عداوت اور دشمنی کا کام ہو, کہ جو بھی گناہ کا کام ہے یا ایسا کام ہے, ایسی تحریر ہے, ایسی بات ہے, ایسا فیصلہ ہے, ایسا منشور ہے, ایسی شخصیت ہے, کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے دشمنی ہو سکتی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہاں تعاون نہ کریں. تعاون کہاں کریں؟ جہاں نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کا پیغام ہو, جہاں محبت اور دوستیاں ہو رہی ہو, وہاں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں. اسی طرح ارشاد القلوب مشہور و معروف کتاب ہے, اس میں حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ دو مومنوں کے درمیان دشمنی کراتا ہے, یہاں تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے گناہ سے باز آ جائے. دیکھیں, اس سے پہلے بھی ایک حدیث و روایت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ جو سب سے پہلے آگے بڑھے گا وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اپنی نیچر اس طرح کی بناؤ, اپنی عادت, اپنی فطرت, اپنی سوچ ایسی بناؤ کہ یہ مت سوچو کہ وہ کرے گا تو ہم کریں گے, وہ آگے بڑھے گا تو ہم بڑھیں گے, وہ معافی مانگے گا تو ہم معافی مانگیں گے. نہیں, یہ اسلام نہیں ہے, یہ مکتب اہل بیت نہیں ہے. مکتب اہل بیت علیہ السلام تو یہ ہے کہ جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس سے تعلق کو جوڑو. لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ جب تک کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک اپنے گناہ سے باز نہ آ جائے, ایک جو ہے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ گناہ ہے, گناہوں کو معاف کرنے کے لیے, وہ دشمنی کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے, دوستی کرنا چاہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ایک قدم آگے بڑھاؤ گے, میں 10 قدم آگے بڑھاؤں گا. تو یہ اللہ کا کام ہے, یہ دین کا کام ہے, دین کے استحکام اور ملت کے استحکام کا کام ہے. لہذا ان تنصر اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. پھر امام فرماتے ہیں کہ پس اگر ان میں سے کوئی بھی ایک قدم آگے نہ بڑھائے دوستی پیدا کرنے کے لیے, تو شیطان پشت کے بل لیٹ کر پرسکون ہو جاتا ہے. اور یہ جملہ کہتا ہے, پشت کے بل ایسی لیٹ جاتا ہے اور بہت سکون سے آرام سے فریش ہو کر یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. یہ کتنا بڑا جو ہے وہ جملہ ہے. ہماری ساری جدوجہد یہ ہے کہ ہم کامیاب ہوں, ملت کامیاب ہو, اور جبکہ آپس کے تفریقی کی وجہ سے ہم شیطان کو کامیاب کر رہے ہیں. دیکھیں کتنا واضح تضاد موجود ہے. تو بس ایک فیصلہ کر لیں, ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کامیاب ہونا ہے یا شیطان کو کامیاب کرنا ہے. اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو پھر بات واضح ہے, تیسری بات کوئی ہے ہی نہیں, بات صرف ایک ہی ہے کہ ہم قدم آگے بڑھائیں چاہے دوسرا قدم بڑھائے یا نہ بڑھائے, اور یہ قدم آگے بڑھتے رہیں تا وقتی کہ یہ اختلافات جڑ سے ختم نہ ہو جائیں. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان کامیاب ہو تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے اختلافات کے باوجود ملت کے استحکام کے لیے, حقوق کو حاصل کرنے کے لیے, حقوق کا دفاع کرنے کے لیے ہم چاہے جتنے بھی آگے بڑھتے رہیں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی تا وقتی کہ ہمارے آپس کے اختلافات ختم نہ ہو. ایک صلوات دے دیجیے. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اسی طرح اصول کافی جلد نمبر دو میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ایک روایت نقل کرتے ہیں, اپنے آبا و اجداد سے نقل کرتے ہوئے رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ جب بھی دو مومنوں کے درمیان لڑائی ہو جائے, اب وہ دو کوئی بھی ہو, اور وہ دوستی نہ کریں, اپنے اختلافات کو ختم نہ کریں, تو وہ مسلمانوں کے اجتماع سے خارج ہو جاتے ہیں. یعنی اسلام سے تو خارج نہیں ہوئے لیکن اب وہ مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے, وہ اہل ایمان کا حصہ نہیں رہے, اب وہ مسلمانوں اور مومنوں کا حصہ نہیں ہے, وہ ملت اور قوم کا حصہ نہیں ہے. یہ فاسد ہو گئے, یہ خراب ہو گئے ہیں, اب ان کی اصلاح کی ضرورت ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ ولایت سے بھی نکل گئے اور اب ان دونوں کے درمیان دین کا رشتہ برقرار نہیں رہا. یہ دونوں جو آپس میں جدا ہوئے ہیں, گویا کہ یہ دونوں کے دونوں, ان دونوں کے درمیان اب دین کا رشتہ نہیں ہے. جس دین نے انہیں جوڑا ہوا تھا یہ کیونکہ اب جدا ہو گئے, لہذا اب اس دین سے, گویا کہ اس دین سے جو ہے یہ جدا ہو گئے. اور اسی طرح الجامع الصغیر جلد نمبر دو میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, کہ دو دینی بھائیوں کا, اب دینی بھائی کون ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما المؤمنون اخوہ, صرف مؤمنین آپس میں بھائی ہیں. تو یہ بھائی ہونے کا رشتہ کہاں سے بنا ہے, مؤمن ہونے کی وجہ سے. یعنی کیونکہ دونوں ایمان رکھتے ہیں تو ایمان سبب بنا ہے دونوں کے بھائی ہونے کا. تو یہ برادر دینی, یعنی اس دین اور ایمان نے ہمیں اور آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بھائی بنایا ہے. تو رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جب بھی دو دینی بھائیوں کا لڑائی کرنا ایک دوسرے کا خون بہانے کے مترادف ہے, عبرت کے لیے کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واقعاً ہم میں سے کسی کے درمیان میں بھی, جو غائبین ہے چاہے ہم میں سے کسی کے درمیان میں بھی اگر اختلاف ہے اور اس اختلاف کو ہم ختم نہیں کر رہے اور ہم مومن ہیں اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال پر بھی ایمان رکھتے ہیں, تو ہمیں آج رات نیند نہیں آنی چاہیے تا وقت کہ ہم عزم مصمم نہ کر لیں کہ اس اختلاف کو ختم کر کے رہیں گے. اور جو بھی اختلاف کرے گا اور دوستی نہیں کرتا ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے, یہ عہد و پیمان کریں. یعنی فرما رہے ہیں کہ دو دینی بھائیوں کا لڑنا اور اس لڑائی پر اس اختلاف پر برقرار رہنا خون بہانے کے مترادف ہے. ہم لوگ خون کا انتظار کرتے ہیں، اختلافات کے شدید ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یا کسی حادثے کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو جائے گا عباس ٹاؤن جیسے نعوذ باللہ، تب مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے، تب مشترکہ احتجاجی ریلی نکالیں گے. مذاق ہے. اپنے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ اور ان قرآنی آیات اور احادیث و روایات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اگر واقعاً یہ دل خانہ خدا ہے تو اس میں جو درد ہونا چاہیے نا، اپنی دنیا کے لیے درد نہیں ہونا چاہیے، اہل ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے درد ہونا چاہیے. ان آپس کے اختلافات کی وجہ سے کتنی ذلت، کتنی رسوائی، کتنی کمزوری اور کتنی جو ہے وہ تضحیک جو ہے وہ ہمیں اٹھانی پڑ رہی ہے. لہذا یعنی اختلاف کی اصل جو شکل و صورت، ہم کہتے ہیں نا کہ نیکی ہو یا برائی ہو، وہ قیامت کے دن مجسم ہو کر سامنے آئے گی. یا جیسے کہ کچھ خواتین حضور اکرم کے پاس آئیں، حضور اکرم نے میزبانی فرماتے ہوئے ان کے سامنے کچھ رکھا، تو خواتین نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم روزے کی حالت سے. آپ نے فرمایا کہ نہیں کھائیے. فرمایا رسول اللہ ہم روزے سے. کہا نہیں، بسم اللہ کھائیں. تو جب وہ ان کی سمجھ میں نہیں ہے، جب رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہے. یہ روزے کا حکم دیا کس نے؟ حضور اکرم نے دیا. لیکن آپ نے تشت منگوایا اور کہا کہ آپ قے کریں، الٹی کریں. کہا کہ یا رسول اللہ سحر سے روزہ رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں کھایا، پیٹ میں کچھ ہوگا تو الٹی میں نکلے گا. آپ نے فرمایا نہیں، قے کرو. تب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. بہرحال جب قے کی تو انسانی گوشت نکلے ہیں. آپ نے فرمایا آپ لوگ میرے پاس آنے سے پہلے غیبت کر کے آ رہے ہیں. اور قرآن مجید میں آیت ہے کہ غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو گویا کہ یہ جو گوشت کے ٹکڑے ہیں تشت میں، ظاہر ہے کہ یہ مردہ بھائی کے گوشت کا ٹکڑا ہے. بلا ہم کیوں نہیں، ایک چیز ہے، ہم کیوں نہیں سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ کیا کراہیت نہیں آ رہی؟ تو اس کراہیت کو عملی جامہ کیوں نہیں پہناتے ہیں؟ جب ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ خون بہانے کے مترادف ہیں، تو جب بھی گھر میں اختلاف ہو، خاندان میں اختلاف ہو، معاشرے میں اختلاف ہو، علماء کے درمیان اختلاف ہو، تنظیموں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، اولاد اور والدین کے درمیان، پڑوسیوں کے درمیان، جب بھی اختلاف ہو وہاں یہ بات بلند کی جائے کہ ہم نے معصوم سے یہ روایت سنی ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا الجامع الصغیر جلد نمبر 2 میں کہ اختلاف کرنا جو ہے وہ خون بہانے کے مترادف ہے. یعنی خون بہانے کا انتظار نہ کرو، خون بہا دیا تم نے، یہ خون بہ گیا، آپ نے زخمی کر دیا ہے یا آپ نے قتل کر دیا. آئیے آخری منزل کی طرف آتے ہیں کہ اصول کافی جلد نمبر 2 میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بس یہ 2 روایتیں اور ہم آخری منزل کی طرف آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر 2 مومنین آپس میں لڑائی کریں اور وہ دوستی نہیں کرتے ہیں، اختلاف برقرار رہتا ہے، تو ان پر اللہ اور رسول خدا ان سے بیزار ہیں. اللہ کا نبی ان سے بیزار ہے اور اللہ اور اللہ کے نبی لعنت بھیجتے ہیں اور یہ رحمت حق سے دور ہو جاتے ہیں. اور بعید نہیں کہ یہ خدا کے نزدیک سزا کے بھی مستحق قرار پائیں. اور اسی طرح الفقیہ جلد مشکات الانوار میں حضور اکرم سے حدیث ہے کہ اے ابو ذر، 2 دینی بھائی اگر دشمنی پر اتر آئیں اور وہ اس دشمنی کو ختم نہیں کرتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مختلف تعبیریں ہیں. یہ جو ملت تشیع کو درپیش مسائل میں سے یہ کل اور آج میں نے یہ اس موضوع پر جو پڑھا ہے، یہ بہرحال قرآنی آیتیں تو اور بھی ہیں اور احادیث روایت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ خمسہ کے حوالے سے یہ دو دن بہت کافی ہیں اور انشاءاللہ تعالی شافی بھی ہیں. اور کل جو میں نے اور بھی ایک دو مسائل کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھر اجڑ رہے ہیں، نوجوان گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں، اور ملت کا ہر فرد، چاہے وہ خواتین ہو، مرد ہو، نوجوان اور معصوم بچے کیوں نہ ہو، وہ خوف و ہراس اور پریشانی کا شکار ہیں. کچھ ایسے بھی مسائل ہیں، لہٰذا انشاءاللہ تعالی جس طرح کل میں نے ان مسائل کی طرف صرف اشارہ کیا تھا، ان مسائل کے ساتھ ساتھ زندگی اور توفیق رہی تو کل ان مسائل کو بھی میں تھوڑا سا جو ہے وہ کھولنا چاہوں گا، کیونکہ وہ بھی مسائل ہیں. ان سے گھر اجڑ رہے ہیں، واجبات ترک ہو رہے ہیں اور حرام کام بجائے لائے جا رہے ہیں، لہٰذا کچھ اس کو بھی میں بیان کروں گا. اور کل اور جو پرسوں انشاءاللہ آخری دن ہوگا وہ اس دفاع تشیع کے حوالے سے، جو جان مال عزت و آبرو جو ہماری ضائع ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، اور پوری قوم جو ہے وہ خوف و ہراس کا شکار ہے. انشاءاللہ تعالی زندگی اور توفیق رہی تو کل جو ہے وہ ایک حصہ اس کے اوپر، اور پرسوں جو آخری دن ہوگا اس کے اوپر مشتمل ہوگا. ایک اور صلوات بھیج دیجیے. اللہ اکبر یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. جیسے کہ ہم متوجہ ہیں کہ یہ ایام چہلوم شہداء کربلا ہے، اور شہداء کربلا کی قربانیاں جڑی ہوئی ہیں اسیران کربلا کی قربانیوں کے ساتھ. اسی لیے جب بھی شہداء کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے کسی بھی شکل و صورت میں، یہاں تک کہ جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو ہم اس زیارت میں جہاں شہداء کربلا پر سلام بھیجتے ہیں وہاں اسیران کربلا پر بھی سلام بھیجتے ہیں. اس لیے کہ اسیران کربلا نے شہداء کربلا کی قربانی اور ان کے پیغام کی تکمیل کی ہے، اور یہ سب اسی حکمت خدا کا حصہ ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قیام کی شکل و صورت میں جسے اختیار فرمایا. لہذا آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام جناب حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے کر آئے ہیں تو لشکر رو رہا ہے، مگر ایک شیطانی آواز بلند ہوتی ہے کہ اقطع کلام الحسین. یعنی آپ دیکھیں کتنی عبرت ہے اس چیز میں کہ عمر ابن سعد حرملہ سے کہہ رہا ہے کہ اقطع کلام الحسین، حسین کی بات کو یہی منقطع کر دے. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی بات منقطع ہوئی؟ کیا وہ امام حسین علیہ السلام کے کلام کو، آپ کی بات کو، آپ کے پیغام کو کیا وہ ختم کر سکے؟ نو کے نیزے پر ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. یعنی خود یہ ایک زندہ معجزہ ہوا کہ امام نے فرمایا دیکھو اس سے بڑھ کر کوئی اور معجزہ ہوگا؟ یہ تو اصحاب کہف سے بھی زیادہ بڑھ کر معجزہ ہے کہ اصحاب کہف مرے نہیں ہیں، ایک طویل نیند کا غلبہ ہے، نیند ہی ہے، قرآن میں آیت ہے کہ ہم نے انہیں سلا دیا، وہ سو رہے ہیں، تو سونے والا آدمی تو کسی بھی وقت بیدار ہو سکتا ہے، لیکن دیکھو مجھے تو قتل کر دیا، اور وہ بھی کس بربریت کے ساتھ، مجھے قتل نہیں کیا، مجھے ذبح کیا ہے، اور وہ بھی کس طرح، ہر جانور کو یہاں سے ذبح کیا جاتا ہے، مجھے پسے گردن سے، جانور کو تین مرتبہ پانی پیش کیا جاتا ہے، قصائی پیش کرتا ہے تین مرتبہ، جو روزانہ جانور کو ذبح کرنے کا عادی ہے، لیکن مجھے اسی پیاس کے عالم میں، اور آپ دیکھیں کہ اقتا کلام الحسین کہا، لیکن امام سجاد علیہ السلام، جناب زینب علیہ السلام خطبوں کی شکل و صورت میں حسین کا کلام بن گئے، حسین کا پیغام بن گئے، جناب سکینہ علیہ السلام نے جملے ارشاد فرمائے، جناب ام کلثوم علیہ السلام کے جملے موجود ہیں۔ لہذا آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں جو تاثیر ہے قربانی امام حسین علیہ السلام کی، وہی حق و حقیقت پر مبنی تاثیر، وہ بھی سریع الاثر والی تاثیر ہمیں اسرائے کربلا کی قربانیوں میں نظر آتی ہے، کہ جب اسیر اور قیدی ہونے کے باوجود کوفے میں خطبے دیے ہیں، لوگ تائب ہوئے، لوگوں نے توبہ کی، اور پھر کوفہ قیام کا مرکز بن گیا، قیام کا بیج بو دیا گیا، اور تحریکیں اٹھتی رہیں کوفے سے، اور پھر جب یہی اسیروں کا قافلہ شام میں پہنچا ہے، اور اتنا دردناک ہے شام کا ورود اور شام میں ورود، کہ امام سجاد علیہ السلام تین مرتبہ جو ہے وہ لفظ شام کو دہراتے ہیں، الشام الشام الشام، اور جب بھی شام کا تذکرہ ہوتا ہے تو امام علیہ السلام گویا کہ اپنے کلام میں بھی آپ نے فرمایا، اور گویا کہ اپنے تاثرات سے بھی فرما رہے ہو، کہ جب بھی شام کا تذکرہ ہوتا ہے نا، تمہیں تو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مگر ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ہم قرابت داروں سے محبت کرنے کا حکم دیا، مودت کا حکم دیا، اگر اللہ تعالی ہم سے دشمنی کا حکم دیتا تو اس سے زیادہ دشمنی نہیں کی جا سکتی تھی، جبکہ اللہ نے مودت کا حکم دیا ہے تو ہم سے دشمنی کی، اور وہ بھی اس دشمنی، حسد اور کینے اور انتقام کو اپنی آخری منزل پر پہنچایا ہے، کہ خود دوسرے مکتب کے علماء اور آج کے انسان بھی، ایک پڑھا لکھا انسان بھی، شاعر بھی، چاہے وہ ہندو اور سکھ ہو، وہ بھی یہ کہتا ہے، اور دوسرے مکتب کے علماء اور رہنما بھی یہ کہتے ہیں کہ واقعا تمہیں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے سروکار تھا نا، تو ٹھیک ہے صرف امام حسین علیہ السلام سے الجھتے، لیکن تم نے کتنے معصوم نوجوانوں اور بچوں کو قتل کیا، اور اگر امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اس نواس رسول کے سر کو نوک نیزے پر کیوں بلند کیا، اور اگر تمہیں قتل کرنا تھا، تمہیں تم نے ان پر دسترس حاصل کر لی، حسین تمہارے قبضے میں آ گئے تو پانی پلا دیتے، اس پیاس کی حالت میں تمہیں قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہاں تک کہ میں نے آیت اللہ العظمہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد عالم دین ہے، ان کی کتاب میں نے خود واقعہ پڑھا کہ ایک آپ کا چاہنے والا تھا جو امام نجف کے اطراف میں رہتا تھا، اور ہر ہفتے نجف اشرف آتا تھا امام علی علیہ السلام کے روضے پر زیارت کرنے کے لیے، لیکن وہ ناصبیوں کی آبادی سے گزر کے آتا تھا، جب بھی وہاں سے گزرتا تھا تو ایک شخص کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ علی کا تو انتقال ہو چکا ہے، نہ وہ تمہاری کچھ سن رہا ہے نہ تم سے کچھ کہہ رہا ہے، خامخواہ تم آتے ہو. تو بہرحال یہ جب اس نے یہ جملہ کہا تو روزے پر آیا اور امام سے فرمایا کہ امام، اے میرے امام، مولا و آقا، اس سے پہلے تو یہ مجھے جو ہے وہ جملے کہا کرتا تھا، میں برداشت کر لیتا تھا، لیکن آج جو اس نے جملہ کہا ہے وہ آپ کے لیے آپ کی عزت اور حیثیت کے حوالے سے مناسب نہیں ہے. مولا اس نے آپ کی توہین کی ہے، آپ کو مردہ قرار دیا ہے کہ گویا کہ آپ نہ سنتے ہیں نہ کوئی جواب دیتے ہیں. مولا میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں درگزر کرو، درگزر کرو. آ جاتا ہے اور رات کو خواب میں سوتا ہے، رات کو تو خواب میں امام کی زیارت ہوتی ہے، امام سے کہتا ہے، امام فرماتے ہیں درگزر کرو. دوسرے ہفتے پھر وہ یہی جملہ کہتا ہے، پھر امام کے روزے پر آ کر شکایت کرتا ہے، رات کو سوتا ہے خواب میں، پھر امام علی علیہ السلام اسے نظر آتے ہیں، پھر گلہ و شکوہ کرتا ہے. تیسرے ہفتے پھر اس نے جو یہ کہا اور روزے پر آ کر یہ کہا، خواب میں جو آیا ہے، جب خواب میں امام علیہ السلام تیسری مرتبہ نظر آئے تو کہا کہ مولا، میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، وہ ناصبی ہے، آپ کا دشمن ہے، آپ کو نہیں مانتا، مگر آپ اس کے بارے میں رعایت کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ سنو، ایک دن یہ شخص دجلہ و فرات کے سنگم پر بیٹھا ہوا تھا، اکیلا تنہا، تو ایک دم سے اسے، کیونکہ کربلا ہے، ایک دم سے اسے جو ہے وہ کربلا کا دن یاد آ گیا اور میرے حسین کی پیاس یاد آئی. تو بالکل اکیلا تھا، تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ عمر ابن سعد، حسین پر تو تجھے قابو ہو گیا تھا، تجھے تو قتل کرنا ہی تھا، لہذا اگر ایک گھونٹ پانی پلا دیتا تو کیا ہو جاتا. جی اس کو خیال آیا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے نکلا ہے. تو اے میرے، مجھ سے محبت کرنے والے میرے محب، میرے حسین کی پیاس اور مصیبت میں اس نے آنسو بہائے، ہم اس کے مقروض ہیں. اسی طرح ایک ایران کی مومنہ تھی، اس کو بھی شام میں جو ہے وہ سرحد پر سفر کی تلاشی ولاشی میں، سامان کی تلاشی میں بہت زیادہ ایک اذیت دی تھی. تو اس مومنہ خاتون نے اسی طرح تین دن روزے پر آ کر جناب زینب علیہ السلام سے جو شکایت کی تھی، تو جناب زینب علیہ السلام نے بھی اس مومنہ سے یہی کہا تھا کہ ہم دنیا میں اسے اس لیے کچھ نہیں کہہ رہے کہ ایک دن یہ اس گلی کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ جس گلی سے میرے حرم کا گنبد نظر آتا ہے، تو ایک مرتبہ گزرتے ہوئے اس کی نظر جو ہے میرے گنبد پہ پڑی، تو اس نے جھک کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ اور احتراماً جو وہ جھکا ہے. تو یہ اس کے دل میں ایک محبت کا ایک گوشہ ہے، لہٰذا ہم اس کے مقروض ہیں. تو یہ ہے اہل بیت عصمت و طہارت، کہ جو واقعاً محبت کے حوالے سے، الفت کے حوالے سے اس مقام و مرتبے پر فائز ہیں کہ اس دنیا نے اور ان دشمنوں نے انہیں سوائے توہین و تذلیل کرنے کے، سوائے اس خاندان رسالت کو اجاڑنے کے، باغ زہرا کو اجاڑنے کے، اور خدا کے ان پھولوں کو مسلنے کے علاوہ، اور ان کو در بدر کرنے کے علاوہ، ان کو شکنجے اور زندانوں میں ڈالنے کے علاوہ، اور نبی زادیوں کے سروں سے چادریں اتارنے کے علاوہ، اس قوم نے اور اس ملت نے، اس امت نے کچھ نہیں دیا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کا مقام و مرتبہ اور ان کا پیغام یہ ہے. لہذا بس میں مصائب کے آخر کی حیثیت سے میں ایک دربار شام کا ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بہت سے واقعات ہیں دربار شام کے، کہ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب دربار میں سر حضرت امام حسین علیہ السلام سونے کے تشت میں لایا گیا ہے اور جب اسیروں کو سامنے لا کر کھڑا کیا گیا اور اس ملعون نے تعارف کے لیے ایک ایک کا نام پوچھا ہے، تو اس وقت ایک مرد شامی نے اسیری اور قیدی کی حالت میں دیکھ رہے تھے، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ خاندان رسالت ہے، لہٰذا بعض مقامات پر جو پتھر مارے گئے، آگ کے گولے پھینکے گئے، وہ صرف اسی وجہ سے تھا۔ لہٰذا جب اس مرد شامی نے یہ مطالبہ کیا اور جناب سکینہ علیہ السلام جناب زینب علیہ السلام کی پناہ میں آئی ہیں، تو جناب زینب علیہ السلام نے فرمایا اس مرد شامی اور یزید کو خطاب کرتے ہوئے کہ یہ کام تو نہ تو کر سکتا ہے نہ یزید کر سکتا ہے، یزید نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا اور کہنے لگا کہ میں یہ کر کے رہوں گا، تو جناب زینب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں ہمارے نانا کے دین میں رہتے ہوئے یہ تو نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک تو اپنا تعارف کروایا کہ ہم خاندان رسالت ہیں، اور دوسرا یہ بتایا کہ یزید تو ہمارے نانا کے دین کی وجہ سے اپنے آپ کو جو مسلمان کہہ رہا ہے، تو مسلمان مسلمان کو قیدی بنا ہی نہیں سکتا، چہ جائے کہ انہیں کنیز اور غلام بنائے، لہذا اگر تو اسے کنیز بنائے گا تو پہلے تجھے اسلام چھوڑنا پڑے گا۔ اب مقتل یہ بتاتا ہے، مقتل کے یہ الفاظ ہیں کہ جب اس مرد شامی نے یہ جملہ سنا تو یزید پر غضبناک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کیا حجت خدا ہے، واقعہ یزید پر غضبناک ہوتا ہے اور یزید سے کہتا ہے یہ دیکھیں ہمت ہے، یہ جرأت ہے، یزید سے کہتا ہے کہ اے یزید تیرے اوپر طف ہے کہ نواز رسول کو قتل کیا اور خاندان رسالت کو تو اسیر و قیدی بنا کر لے کر آیا ہے۔ یزید نے یہ جو سنا تو اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں کہوں گا اے مرد شامی، اور اسی وقت جو ہے وہ معافی تلافی بھی مانگنے لگا، میں کہوں گا اے مرد شامی تو نے حق ادا کیا، واقعاً کہ جب تجھے معرفت حاصل ہو گئی، تجھے معرفت حاصل ہو گئی اور تو نے توبہ کی، مگر تجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا، لیکن اے مرد شامی میں تجھ سے کہوں گا تو یہ تو یزید کا دربار ہے، ارے اس سے پہلے بھی آل رسول میں آل رسول کے ساتھ درباروں میں یہی سلوک ہوتا رہا، جد امجد ائمہ معصومین علیہ السلام بھی جب دربار سے گھر میں آئی تھی تو مولا سے یہی فرمایا تھا کہ وہ سب کے سب بیٹھے رہے اور میں کھڑی رہی، میں نے قرآن اور حدیث سے بات کی مگر کسی ایک نے بھی میری حمایت نہیں کی۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔